اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پروگرام احباب کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں مختلف روزنامہ سے انتخاب کیے ہیں کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران کے روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ تمام ملکوں کے ساتھ تعاون ہماری حکومت کی ترجیحات میں ہے، صدر حسن روحانی۔ شام میں مغرب کی مداخلت، علاقائی جنگوں کا آغاز ہوگا، حزب اللہ لبنان۔ عالمی مخالفت کے باوجود امریکہ شام کے خلاف اقدام کی تیاری میں مصروف۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی شام پر حملے کے بارے میں ایران کا انتباہ، پورے علاقے کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ شام میں ہر قسم کا فوجی اقدام پورے علاقے کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ سید عباس عراقچی نے ایک پریس کانفرنس میں شام پر فوجی حملے اور اس سلسلے میں امریکہ کی دوغلی پالیسی پر مبنی مسائل کے منظر عام پر آنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ شام پر فوجی حملے پر مبنی جو اظہار خیال بعض امریکی اور یورپی حکام کر رہے ہیں، ان میں ضروری حد تک عقل کا استعمال کیا جائے گا۔ عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کے توسط سے شام کے خلاف حملے کے لیے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، کہا ہے کہ ایسے شواہد پائے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال دہشت گردوں نے کیا ہے، اور ان دستاویزات کو روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا ہے۔ ترکی مثالی پوزیشن سے الگ تھلگ ہونے تک، یہ عنوان ہے روزنامہ جمہوری میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا، تو آئیے اس مضمون کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
شام اور مصر کے بارے میں ترکی کی پالیسیاں اور اس کے نعروں میں تضاد۔ عالم اسلام میں ایک آئیڈیل ملک کے طور پر خود کو پیش کرنے کی انقرہ کی کوششوں کی ناکامی کا اہم سبب ہے۔ گزشتہ دو برسوں کے دوران مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور ترکی کی پالیسیوں میں تبدیلی پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنی، اور اس طرح سے برسر اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی 8 سالہ کوششیں بھی رائے گاں چلی گئیں۔ ترکی میں سن 2002 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد جمہوریت کی تقویت کا عمل شروع ہوا، اور حکومت نے خارجہ پالیسیوں میں قومی اور دینی اقدار پر خاص توجہ دے کر نیز پڑوسیوں کے ساتھ کشیدگی کے مکمل خاتمے کی حکمت عملی اختیار کر کے عالمی سطح پر اچھا خاصا اعتماد پیدا کر لیا تھا، اور اس سے اس حکومت کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا تھا۔ لیکن مشرق وسطی کے حالات بدلتے ہی اس مثبت عمل پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرق وسطی کی تبدیلیوں کے آغاز سے قبل ترک حکام کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی بیداری کے آغاز کے ساتھ ترکی کی پالیسیوں میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کے موقف میں تبدیلی دراصل حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے، لیکن اس سے ترکی کی مقبولیت کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، اور اب یہ ملک بڑی تیزی سے الگ تھلگ پڑ رہا ہے۔ ترکی میں بہت سے معاشی حلقوں کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں اردوغان کی پالیسیاں ملک کے معاشی مفادات کے لیے بھی خطرات نہ پیدا کر دیں۔ ان کا خیال ہے کہ اردوغان جماعتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، اور شاید ان کا یہی موقف ترکی کو عالم اسلام میں جمہوریت کا مثالیہ بنانے اور مشرق و مغرب کے درمیان پل کا کردار حاصل کرنے کی انقرہ کی کوششوں کے لیے زہر ثابت ہوا ہے۔
یہ تھا روزنامہ جمہوری اسلامی، ایک مختصر بریک لیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی ریشما فاروقی۔ ریشما، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے ملک کی معیشت کی کمزور ہونے کے خدشے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ناظرین، روزنامہ قومی سلامتی نے اسے سرخی دی ہے، ملک معاشی بدحالی کی طرف گامزن، ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت سب سے نچلی سطح پر، ہمیں صبر رکھنا ہوگا چدمبرم۔ روزنامہ قومی سلامتی کی دیگر سرخیاں اس طرح سے ہیں، فلسطین اسرائیل امن مذاکرات تعطل کا شکار، اسرائیلی کا مغربی کنارے میں نئی یہودی کالونی تعمیر کرنے کا اعلان، اب تک 339 ڈرون حملوں میں 400 پاکستانی شہری ہلاک۔ ناظرین، قومی سلامتی میں ظالم، مظلوم اور مہذب دنیا کے عنوان سے نزہت منم کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، لکھتی ہیں مراسلہ نگار، دنیا کا کون سا مذہب، قانون، تہذیب، معاشرت، اخلاقیات انسانوں کو جلانے کی اجازت دیتے ہیں؟ بڑے سے بڑے مجرم کی سزائے موت جو کسی بھی قانون یا معاشرے یا تہذیب کا حصہ ہو، وہ بھی ایسے کسی ظلم کی اجازت نہیں دیتا جو گزشتہ کئی عشروں سے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مراسل نگار آگے لکھتی ہیں کہ مہذب دنیا ان لوگوں کو کیا نام دے گی جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا جرم کیا ہے؟ اگر مجرم ہیں تو کسی قانون کے دائرے میں تو آتے ہی ہوں گے، پھر ہر دائرے سے باہر رکھ کر ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں جو انسان جانوروں سے بھی نہیں کرتا؟ کیا فرق ہے ان تصویروں میں جو قاہرہ کے میدان کے ہوں یا پھر برما کی بستی کے؟ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے آگے کھڑے نوجوان مصر کے ہوں یا پھر فلسطین کے، شام کے ہوں یا پھر کشمیر کے؟ اور آگے لکھتی ہیں مراسلہ نگار کہ دنیا جان لے کہ مظلوم کو دہشت گرد، جاہل، بد تہذیب اور گمراہ اقلیت کہنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ انصاف کرو گے تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ رہے گی کہ دنیا امریکہ سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ آخر میں لکھتی ہیں مراسلہ نگار کہ اور نہ ہی دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کے اشتہار چلانے کی حاجت ہوگی، اور اگر دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہی دینا ہے تو پھر ہماری بھی دعا ہے کہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں آ جائے جو بھینس کو دوسروں کی چراگاہوں میں جانے سے روکتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر۔ بیرون ممالک کی مداخلت مسائل کی بنیادی وجہ، عمان کے بادشاہ سے ملاقات میں آیت اللہ خامنائی کا اظہار خیال، شام کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا، لندن میں مزید شہید کرنے کا منصوبہ ناکام۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں فتح محمد ملک کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے دین اور لادینیت میں تصادم۔ لکھتے ہیں مضمون نگار، دنیا اسلام میں دین اور لادینیت میں تصادم نے مصر میں انتہائی اندھوناک صورت اختیار کر لی ہے۔ دین اور لادینیت کے درمیان یہ تصادم پوری دنیا اسلام میں جاری ہے۔ سیکولرزم کے مسلک پر قائم رہنے والوں کا کوئی نہ کوئی مذہب تو ضرور ہوتا ہے، مگر وہ اپنے مذہب کو اپنی نجی زندگی تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج کے مصر میں لادین سیاست نے انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لی ہے، اب تک 1000 سے زیادہ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کے مصری فوج کے ہاتھوں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یہ صفاکارانہ طرز عمل، انوار السادت اور حسنی مبارک امریکی تربیت یافتہ فوج ہی سر انجام دے سکتی ہے۔ شاید اسی احساس کے پیش نظر جنرل السیسی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ریٹائرڈ فوجی جنرلوں کو صوبائی گورنر مقرر کر دیا تھا۔ گزشتہ روز کے قتل عام نے تو برطانوی ہند میں جلیاں والا باغ کے قتل عام کی یاد تازہ کر دی۔ جنرل السیسی کی اس فرعونی حکمت عملی کی داد مصر کے دو ہمسایہ ممالک نے جی کھول کر دی ہے۔ آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کے دوسری جانب سعودی حکومت کی جانب سے بھرپور اخلاقی اور مالی امداد کے بعد اخوان المسلمین کے خلاف نئی انضباطی کاروائیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ مضمون نگار ناظرین آخر میں لکھتے ہیں کہ عرب حکمرانوں کے مغربی سرپرست بھی اس اضطراب میں شریک ہیں، یہ لوگ سازی کے نام پر فوجی جنرل کی بغاوت کو جائز اور حق بنوانے کے لیے نت نئے دلائل پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ انسدادی فرقہ وارانہ فساد بل پر حکومت سنجیدہ، مناسب ترمیمات کے بعد سرمائی اجلاس میں بل پیش کیے جانے کی تباہی، اور عوامی نمائندگی ترمیمی بل راجیہ سبھا میں منظور، تین فلسطینیوں کی شہادت کے بعد علاقے میں سوگ، اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں کا زبردست مظاہرہ۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں ضمانت غذا بل کی منظوری کے عنوان سے لکھا ہے کہ ضمانت غذا فوڈ سیکیورٹی بل پر چاہے جتنے اعتراضات ہوں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کانگریس کا ترپ کا پتہ ہے جو اس نے بڑے موقع سے کھیلا ہے۔ جس انداز میں اس بل کے سلسلے میں آرڈیننس کا راستہ اپنایا گیا، دیگر پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی بظاہر کوشش کی گئی، چند ایک کو پہلے ہی ہم نوا بنوا لیا گیا اور پھر اسے لوک سبھا میں پیش کیا گیا، ان تمام باتوں سے کانگریس کی تیاری کے ہمہ جہتی ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس اقدام میں چونکہ عوام کے بڑے طبقے پر اثر انداز ہونے اور انہیں کانگریس یا یو پی اے کے حق میں ہمنوا کرنے کی صلاحیت و قوت پائی جاتی ہے، اس لیے یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے اسے منظور کروانے کو اپنا ایک نکاتی ایجنڈا بنا لیا تھا۔ اور اخبار ناظرین آخر میں لکھتا ہے کہ اس سلسلے میں جہاں تک ہماری رائے کا تعلق ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ غربت دور ہو اور ملک کے تمام عوام کو، خواہ وہ کسی فرقے، طبقے، ذات یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، مساوی موقع میں اثر آئیں تاکہ غریب غریب نہ رہے اور اس کے حقوق ان سرمایہ داروں کے ذریعے سلب نہ کیے جائیں جو ملک کے وسائل کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان پر شاطرانہ طریقے سے قابض ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو عارضی حل کے طور پر غریب عوام میں معمولی قیمتوں پر اناج کی تقسیم یقیناً غریب پروری کی جانب اہم قدم ہے، جس کی مخالفت نہیں کی جانی چاہیے۔ اناج کی ذخائر کی تلف ہونے سے بہتر ہے کہ اسے غریبوں کا نوالہ بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے کانگریس نے یہ بڑا کام کیا ہے، یہ سیاست ضرور ہے لیکن فائدے کی سیاست۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشما، اور یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ایرانی کے ایک اور روزنامہ تہران امروز کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں پر۔ تو سب سے پہلے ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل، ایران، روس اور حزب اللہ کی جانب سے مسلسل انتباہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کا راستہ واضح نہیں، وزیر خارجہ۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر مغربی سفارتکاروں کا نیا رخ، افزودگی کی شرح میں اضافے کا الزام۔ ناظرین، روزنامہ تہران امروز نے اپنی سرخی اسرائیل میں گیس ماسک کی خریداری کے لیے لوگوں کی بھیڑ کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسرائیل میں شام پر مغربی حملے اور پھر مقبوضہ فلسطین پر کیمیائی حملے کے خوف کی وجہ سے ہزاروں لوگ گیس ماسک خرید رہے ہیں۔ الحیات کے مطابق اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ حالیہ دو دنوں کے دوران گیس ماسک کے خریداروں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور عام حالات کے برخلاف گیس ماسک کی خریداری میں چار گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے اسے افواہوں پر لوگوں کا فطری رد عمل قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی حکام کی مسلسل دھمکیوں اور شام پر کیمیائی اسلحے کے استعمال کے الزامات میں شدت کے بعد شام کے خلاف امریکہ کی قیادت میں فوجی کارروائی کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس سے پورے علاقے میں کشیدگی ہے۔ ایران اور روس سمیت مختلف ملکوں نے اس قسم کی ممکنہ کارروائی کے بھیانک نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ روزنامہ تہران امروز میں شائع ہونے والے عاشق مقالے کا عنوان ہے شام پر حملے کی الٹی گنتی۔ تو پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
شامی حکومت پر الغوطہ کے علاقے میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے مسلسل الزامات اور بحر اوسط میں امریکہ اور برطانیہ کے بحری بیڑوں کی موجودگی شام کے خلاف فوجی کارروائی کے انتہائی قریب ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ شام کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ الغوطہ میں کیمیائی اسلحے کا استعمال النصرہ دہشت گرد گروہ نے کیا تھا۔ الغوطہ میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے فوراً بعد ہی عالمی ذرائع ابلاغ نے منصوبہ بند طریقے سے شام کی حکومت پر الزامات عائد کرنے شروع کر دیے، لیکن شام کی حکومت نے انتہائی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو تحقیقات کی اجازت بھی دے دی، لیکن پھر بھی اس کے خلاف حملے کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ شام کے خلاف کیمیائی حملے کے الزامات اور اس پر چڑھائی کی تیاری ایسے حالات میں کی جا رہی ہے کہ جب شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور شام سے دہشت گردوں کے پیر اکھڑ رہے ہیں۔ شام کے خلاف فوجی کارروائی کی تیاری کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ چین اور روس کی وجہ سے امریکہ شام کے خلاف اقوام متحدہ میں کچھ نہیں کر پایا، اور دوسری طرف بشار اسد کو ہٹانے کے عمل کے دورانی ہونے سے شام میں دہشت گردوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شامی دہشت گردوں میں نئی جان پھونکنے کے لیے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے، لیکن ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ شام کے خلاف امریکہ کی مجوزہ محدود کارروائی بشار اسد کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ کیا کہا یہی جا سکتا ہے کہ شام کے خلاف امریکہ کی ممکنہ میزائل کارروائی اس کے مقصد کو پورا نہیں کر پائے گی۔
ایک مختصر بریک لیں گے اور چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں منتہا۔ منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ حاضر ہے۔ اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی کہ آج کے تمام پاکستانی اخبارات میں افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے دورہ پاکستان کو آج کے دن بھی خاصی اہمیت دی ہے، اور ہمیں آج اخبارات میں تقریباً تمام ہی خبریں، مقالے اور تجزیے انہی حوالوں سے ہی شائع نظر آئے ہیں۔ تو یہاں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی اور پہلے نظر ڈالتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم خبروں پر۔ طالبان رہنماؤں کی رہائی، نواز کرزئی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاک ایران گیس منصوبہ عمل درآمد کیس کی سماعت 3 ستمبر مقرر۔ بھارت اور ایران سے 2174 میگا واٹ بجلی درآمد کریں گے خواجہ آصف۔ اور تذکرہ کروں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان بتاتی چلوں، پاک افغان تعلقات وقت کی اہم ترین ضرورت۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ 2014 افغانستان کے لیے مشکل سال ہے، پاکستان نیٹو افواج کے پرامن انخلا کے لیے افغانستان سے مکمل تعاون کرے گا، افغانستان کے مسئلے کا حل افغان حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ جبکہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے مدد کرے اور ان کی پاکستان سے سیکیورٹی سمیت کئی امور پر امیدیں وابستہ ہیں۔ تاہم دونوں ممالک کے شہریوں، حکومتوں اور سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا اور مزید مستحکم افغانستان کے قیام میں مدد کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار دونوں رہنماؤں نے یہاں ون آن ون ملاقات اور وفود کے ساتھ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اور ناظرین، یہاں بڑھیں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب۔ کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے، ایم کیو ایم، نون لیگ، پی پی اور تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت۔ پاکستان میں سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر چین آمادہ، مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے 464 قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ روزنامہ جنگ کے ادارے کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دیتی چلوں گی، جس کا عنوان ہے نئے قرضے، مثبت اور منفی پہلو۔ ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو کچھ مزید معاشی پالیسیوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر عالمی اداروں سے 3 سال کے اندر 12 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ مزید معیشت کی بحالی کے لیے مقامی طور پر مزید وسائل کی فراہمی کی خاطر اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران نئے ٹیکس اقدامات کے ذریعے 200 ارب روپے جبکہ مؤثر انتظامی اقدامات اور ٹیکس چوری کے خاتمے کے ذریعے 335 ارب روپے جمع کیے جائیں گے اور 5 سال میں ٹیکس کی آمدنی کو مجموعی قومی پیداوار کے 15% تک سطح پر لایا جائے گا، جبکہ فی الوقت یہ تناسب 8.5 ہے۔ یہ کوششیں بلا شبہ مستحسن ہیں، لیکن بیرونی اداروں کے مزید قرضوں کے منفی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی وجہ سے ہم اپنی اقتصادی حکمت عملی خود مختاری کے ساتھ تشکیل نہیں دے سکتے اور بیرون میں مفادات کی تکمیل ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ اس بنا پر بیرونی قرضوں کو بس ناگزیر حد تک ہی رکھا جانا چاہیے اور ان کی جلد از جلد ادائیگی کے لیے تمام ممکن اقدامات عمل میں لائے جانے چاہیے، تاکہ وطن عزیز حقیقی معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور کسی بھی حوالے سے بیرونی طاقتوں کا دست نگر نہ رہے۔ یہاں بڑھیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شایع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کرزئی، افغان مفاہمتی عمل کی حمایت جاری رکھیں گے نواز شریف۔ ڈرون حملوں کے منفی اثرات مرتب ہوئے یورپی یونین۔ سانحہ بکر کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کے لاہور سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ اور ناظرین پروگرام کے آخر میں یہاں کچھ مختصر تذکرہ کرتی چلوں گی محمد امجد چوہدری کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان بتاتی چلوں، سی آئی اے کا بدمست ہاتھی خود امریکہ کے لیے خطرہ۔ محمد امجد تحریر کرتے ہیں کہ امریکی حملوں کے نہ تھمنے والا طوفان کے رد عمل کی وجہ سے پاکستان میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کا سلسلہ نہیں رک سکے گا۔ سی آئی اے دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی خفیہ پالیسی کے تحت متعدد دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، لہٰذا وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ کسی بھی لحاظ سے اپنے منطقی انجام کو پہنچتی نظر نہیں آتی۔ مزید عراق میں بھی اسی طرز پر سی آئی اے نے دہشت گرد گروپ بنائے، جنہوں نے مختلف مسالک کے درمیان خانہ جنگی کو ہوا دے کر عراقی عوام کو کامیابی سے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والی دہشت گردوں کی ان گروپوں نے بڑے منظم انداز سے عراقی عوام کو آپس میں ہی دست و گریباں کر دیا۔ لبنان میں بھی مقامی گروپوں کے ذریعے ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلسطین میں بھی سیکیورٹی فورسز نے حماس کی حکومت کے خلاف ایسا ہی طریقہ اختیار کیا، اور اب مصر اور شام کے بدترین حالات اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ محمد امجد کچھ مزید تحریر کرتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کو تھوک کے حساب سے امریکی عوام کو قربانی کا بکرا بنانے کا آغاز ہوا۔ امریکی عوام کے تمام نجی معاملات اب سی آئی اے کی نظروں میں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام خود کو محبوس تصور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی غرض سے تمام امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سر جوڑ لیے اور کمال مکاری سے تاریخ کے سب سے خطرناک ڈرامے کا قصوروار ان امن پسند لوگوں کو ٹھہرا دیا جو عام حالات میں بھی جنگ کے قطن حامی نہیں ہیں۔ آج اسی حربے کی بدولت خود امریکہ تباہی کے کنارے پر پہنچتا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ امریکی فوج زوال کا شکار ہو چکی ہے اور اب تو معیشت کی حالت بھی انتہائی پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ سی آئی اے کی دنیا اور خاص طور پر امریکی عوام کے خلاف جنگ کا شمار اس کی تاریخ کے عظیم سانحات اور بدترین جرائم میں سے ایک ہے۔ اس کی جارحانہ کارروائیوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے تک اب پہنچا دیا ہے۔ اور ناظرین یہی تجزیے کے اختتام کے ساتھ ہی آج کا پاکستانی اخبارات کا جائزہ بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
اور ناظرین اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔